أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نشر البلاغة من خواتيم کے حوالے سے گفتگو گزری. گفتگو کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مولا کے کچھ فرمائشات سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، اور اس کی غلط تفسیر اور غلط فہم کی وجہ سے، غلط ادراک کی وجہ سے، غلط تشریح کی وجہ سے خواتین کے خلاف بسا اوقات یہ جملات استعمال کیے جاتے ہیں. اور جبکہ اسلام میں خواتین کا مقام عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا انسان کے لیے، انسان کو خلق کیا عبودیت کے لیے، اس منزل کی طرف جانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں کی بہترین تربیت ہو، انسان کی نسل آگے بڑھ جائے. بچوں کی تربیت کے لیے محبت کی ضرورت ہے، خوف کی ضرورت، تربیت کے لیے خوف کی بھی ضرورت ہے، ہلکی سی خوف، اور محبت کی بھی ضرورت ہے. تو وہ بچہ جو محبت کے جنت میں پرورش نہیں پایا ہو، وہ بچہ زندگی کے لذات کو نہیں سمجھ سکتا ہے، زندگی کی خوبیوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، زندگی کی روشنیوں کو مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے. سارے انسانوں کی نسبت میں اس کے دل میں نفرت اور دشمنی ہوگی، کسی کی نسبت میں محبت اور احساس ذمہ داری نہیں کرے گا. تو انسان انسان بننے کے لیے اس کے لیے دل کی ضرورت ہے. دل یعنی محبت کا مرکز، جذبات کا مرکز. تو اس مرکز کو آبیاری کرنے کے لیے اور بچے کی تربیت کر کے محبت کے دولت سے اس کو مالا مال کرنے کے لیے خدا نے عورت کا انتظام کیا کہ محبت کے آغوش میں بچے کی تربیت کرے. چنانچہ بچہ کو خوف کی بھی ضرورت ہے کہ اگر خلاف ورزی کرے، اگر غلط کام کرے، اس سے پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا، ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا. تو باپ کو خدا نے عطا کیا، تب باپ کی جسمانی طاقت کی مدد سے، طاقت کی مدد سے بچہ ڈر جائے. باپ دو حوالے سے طاقتور ہے، ایک جسمانی لحاظ سے، دوسرا عقلانی لحاظ سے. باپ عقل دو قسم کی ہے، ایک عقل وہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان قرب خدا حاصل کرتا ہے. اس عقل میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے، کیونکہ مقصد زندگی کے لیے ایسی عقل کی ضرورت ہے جو انسان کو خدا تک پہنچائے. فرمایا عقل، معصوم نے فرمایا عقل وہ ہے ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی عبادت کرے اور جنت حاصل کرے. اس عقل میں مرد اور عورت کے درمیان فرق نہیں ہے. بسا اوقات عورت کے لیے بہتر مواقع فراہم ہیں، اس لیے کہ سفر معنوی میں عقل کے ساتھ ساتھ دل کی ضرورت ہے. عقل روشنی دینے والا اور دل حرارت دینے والا ہے، اور دلی جذبات عورت میں مرد سے بیشتر ہے. تو اس حوالے سے مرد عورت میں فرق نہیں. اگر فرق ہے عقل کے، دوسرا وہ عقل جس کے ذریعے کام کرتے ہیں، جسے ایجاد کرتے ہیں، صنعت کو ترقی دیتے ہیں، اس قسم کے عقل میں، حکومت کرنے کے عقل میں، سیاست کے عقل میں مرد آگے ہے. تاریخ بشریت گواہ ہے کہ پوری تاریخ میں مردوں نے ان دو وجوہات کے بنا پر، جسمانی طاقت اور عقل کی صلاحیت، سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں، معاشرتی میدان میں، مدیریت کے میدان میں، حکومت کے میدان میں، مرد نے ثابت کیا کہ اس کے پاس صلاحیت زیادہ ہے. اس بنا پر حکومت کی 5 صدیاں گزر گئی ہے کہ مکمل مغرب میں عورتوں کو آزادی دی ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں، بڑے بڑے عہدے عام طور پر مردوں کے پاس ہی ہے. شاید 10% سے کم تر عہدے، بڑے عہدے عورتوں کے پاس. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صلاحیت مردوں میں زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک بہترین انسانی معاشرے کے لیے سب سے چھوٹا اکائی انسانی معاشرہ کا سب سے چھوٹی اکائی فیملی ہے، فیملی میں بچے کی تربیت ہو جاتی ہے. حدیث میں فرمایا کہ بچہ شکم مادر میں اگر خوش قسمت ہے خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے تو بد قسمت ہے، کیونکہ تربیت وہاں سے ہوتی ہے. تو اس بنا پر وہاں خدا نے یہ انتظام کیا، محبت کے بھی انتظام کیا، عقل و تدبیر کے انتظام کیا تاکہ بچے کی تربیت ہو. تو عرض کے اسی لیے خدا نے فرق رکھا اس نظام احسن کے لیے، مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے مرد و عورت کی صفات میں فرق رکھا، ان کی طبیعت میں فرق رکھا. طبیعت میں فرق رکھنے کی وجہ سے ان کے احکام شرعی میں فرق آیا، احکام شرعی میں فرق آنے کی وجہ سے ذمہ داریوں میں فرق آیا. نہ مرد عورت سے بہتر ہے نہ عورت مرد سے بہتر ہے. فرض کیجئے دو طالب علم ساتھ ایک سکول میں پڑھتے تھے، کالج میں، یونیورسٹی میں، ایک انجینئر بنا دوسرا ڈاکٹر بنا. تو ڈاکٹر کلینک میں بیٹھ کر معالجہ کرتا ہے، مداوع کرتا ہے، انجینئر صحرا میں جا کر روڈ بناتا ہے، کیا اس پر ظلم ہوا؟ نہیں، تقسیم کار ہے. اسی طرح سے مرد اور عورت کے حوالے سے اگر عورت کو مرد کے بعد ماننا پڑتا ہے تو مرد جو ہے ہر غیر کے بعد مان، عورت گھر میں مرد کے بعد مانتی ہے، لیکن مرد دفتروں میں، آفسوں میں، اداروں میں، مختلف مقامات پر اغیار کے بعد ماننا پڑتا ہے. اپنوں کے بعد ماننا پڑنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، اغیار کے سامنے جھکنا انسان کے لیے مشکل ہے. مرد کے لیے مرد کا مشکل بیشتر ہے. عورت گھر والوں کی خدمت کرتے، مرد اغیار کی خدمت کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً تجربہ ثابت ہوا کہ مرد کی عمر عورت سے کم تر ہے. وجہ یہ کہ مرد، جبکہ عورت کی جذبات زیادہ ہے، اس کو جلدی مرنا چاہیے، لیکن مرد کی اسی سخت مشکلات کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتا ہے. اب کچھ مسائل عرض کے مولا نے جو فرمایا تھا کہ عورت کے ایمان کمزور ہے، اس کا مطلب واضح کیا کہ ایمان کمزور نہیں ہے. کچھ اوقات میں اس کو عادت کے دنوں میں اس کو عمل کا موقع نہیں ملتا ہے، تو بیچ بیچ میں کرنے سے عبادت خدا، خدا سے رابطہ برقرار کرنے کے مواقع اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے دین نے راستہ رکھا ہے، فرمایا ہے کہ انہی اوقات میں، نماز کے اوقات میں، جا نماز پر جا کے بیٹھے، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرے، پھر کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو کیوں فرمایا ان کے ایمان کمزور ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر عورتیں عمل نہیں کرتی اس بات پر. اگر خدا نے جو متبادل راستہ رکھا ہے، عادت کے دنوں میں عورتیں اپنی جا نماز پر بیٹھ کر خدا کے ذکر میں رہے، یاد خدا میں رہے، تو اس معنوی سفر میں وہ پیچھے نہیں رہے گی. لیکن اگر ہر مہینے میں 10 دن نماز و روزہ چھوڑنے کا عادی ہو تو اس میں عبادت کا، خدا سے رابطہ برقرار کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ عورتوں کی عقل کموز حوالے سے بھی عرض کیا کہ عورتیں دیکھیے 9 سال میں بالغ ہو جاتے، جلدی عقل ہو جاتی ہے مردوں کی نسبت میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو عقل کم ہے وہ عقل نہیں ہے جو قرب خدا کے باعث بنے، بلکہ وہ عقل ہے جو مدیریت اور کنٹرول کے حوالے سے جو ضرورت ہے، وہ عورتوں میں مردوں سے کمتر ہے. اب اس کی ایک دلیل یہ پیش کیا گیا کہ عورتوں کی شہادت قبول نہیں ہوتی ہے. عورتوں کی شہادت قبول، یہ عرض کروں، بعض مقامات میں عورتوں کی شہادت قبول نہیں ہوتی، بعض مقامات میں 2 عورت اور 1 مرد، بعض مقامات میں صرف عورتوں کی شہادت قبول ہوتی ہے، مردوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے. اب اس کے راز کیا ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آیا گواہی دینا عورت کے مفاد میں ہے یا نقصان میں ہے. گواہی 2 قسم کے، بعض وقت گواہی دینے سے خود آدمی کو فائدہ ملتا ہے، وہاں پر شریعت کے مطابق اگر ایک گواہی سے آدمی کو فائدہ ملتا ہے، وہاں پر گواہی دینے کا حق نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. گواہی دینے سے، گواہی دینے کے نتیجے میں اگر فائدہ خود اس کو ملتا ہے تو گواہی کا حق نہیں. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا یہ کہ گواہی دینے سے عورت جو ہے دوسرے کے فائدے میں ہے، تو وہاں پر گواہی دینا، مرد گواہی دے سکتا ہے عورت گواہی نہیں دے سکتی، عورت کو نقصان ہوا؟ حقیقت میں نقصان نہیں ہوا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً مرد بھی گواہی دینے سے بھاگ جاتے ہیں، گواہ بننے سے بھاگ جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں جب مرد کسی واقعہ کا عیندید گواہ ہے، تو اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو لوگ کوشش کرتے گواہی نہ دے، پس گواہی دینا نہ مرد کے فائدے میں ہے نہ عورت کے فائدے میں ہے. اگر عورت کو منع کیا ہے تو عورت کے مفاد میں ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے. یہ دوسرا. تیسرا نقطہ یہ ہے عرض کیا، عورت جذبات کے لحاظ سے مرد سے آگے ہے. اسی بنا پر عورت فرض کیجیے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے, تو اس جذبات کی وجہ سے, اس خوف کی وجہ سے واقعہ کو صحیح نہیں دیکھ سکتی ہے, حالات کو صحیح نہیں دیکھ سکتی, فوراً اپنے منہ چھپا لیتی ہے. یہ ایک مشکل عورتوں میں ہوتی ہے. مرد کے پاس اتنی جرأت ہوتی ہے کہ واقعہ کو غور سے دیکھے, قتل کے واردات کو غور سے دیکھے, لیکن عورت یہ کام عام طور پر نہیں کرتی, اپنے آپ کو چھپاتی ہے, اپنے منہ چھپاتی ہے. یہ ایک نقطہ. دوسرا یہ ہے حیا کے مواقع. فرض کیجیے زنا کا مسئلہ ہے, ایک عورت حیا کی وجہ سے اس منظر کو نہیں دیکھتی ہے, لیکن مرد دیکھ سکتا ہے. یعنی مرد میں وہ حیا نہیں ہے جو ایک عورت میں ہوتی ہے. اسی بنا پر عورت ایک عین دید گواہ صحیح معنوں میں نہیں بن سکتی. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ جذباتی ہے زیادہ, وہ کچھ واقعہ کو دیکھ لیتے, کچھ واقع علماء نفسانیات کے ماہرین کہتے ہیں کچھ واقعات کو اپنے ذہنی تخیلات کے ذریعے بناتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے جذبات زیادہ ہے وہ اصل واقعہ کو صحیح نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی کمی کو اپنے خیالات کے ذریعے پر کرتے ہیں. اسی بنا پر عورتیں صحیح شاہد نہیں بن سکتی ہے. بس شہادت کو اشتباہ سے بچانے کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے, اور در حقیقت عورتوں کے نقصان میں بھی نہیں ہیں, عورتوں کی جان بچ جاتی ہے, خطرات سے بچ جاتی ہے. اور عرض کے فقہ میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں صرف عورت گواہ بن سکتی, وہ مقامات ہیں جہاں پر مسائل عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے, مرد وہاں پر جا کر گواہی دینے کی صلاحیت, دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. عورتوں کے مسائل, یہ مسئلہ ختم, کیونکہ ہر مسئلے کے بارے میں مختصر گفتگو کرنا مند نظر ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں جو مولا امیر المومنین کی طرف نسبت دی جاتی ہے, اور بلکہ یہ عرض کروں کتاب بحار میں ہے, مولا نے فرمایا ایاک و مشاورۃ النساء فإن رأيهن الا عفن وعزمهن الا وهن. مولا نے فرمایا, اور آپ یہ شریعت میں مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں, یہ بات مشہور ہے کہ تم عورتوں سے مشورہ نہ لیا کرو, کیونکہ ان کی نظریات, ان کے خیالات ہمیشہ ناقص ہوتی ہے, اور ان کے ارادے کمزور ہوتے ہیں. ارادہ کمزور ہے اور ان کے رائے و نظریہ و خیالات ناقص, اس بنا پر عورتوں سے مشورہ نہ لیا کرو. یہ بہت مشہور, کیا عورتوں کو تحقیر ہے, عورتوں کا مقام گر گیا کہ ان سے مشورہ نہ لینے کو حکم کیا گیا ہے. حقیقت میں اس کے وجوہات عورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں, اس وجہ سے ہے کہ عورتیں عام طور پر تعلیم یافتہ نہیں ہوتی ہے, گھر کے چار دیواری سے نہیں نکلتی ہے, اسی لیے وہ بہترین نظریات نہیں دے سکتے. تاریخ گواہ ہے, ابھی بھی معاشروں میں دیکھیے عورتوں کے ایک اپنے جذبات کی وجہ سے, اپنے بناؤ سنگار میں مصروف ہونے کی وجہ سے, اور مردوں کے ان کو بیوقوف بنانے کی وجہ سے, اور تعلیم کم اور یا تعلیم نہ رکھنے کی وجہ سے عورتیں بہترین نظریات نہیں دے سکتی ہیں. بس اس کی وجہ عورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. خود اسلام میں خط نمبر 53 میں مولا اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں مالک اشتر کو, مالک کنجوس آدمی سے تم مشورہ نہ لیا کرو, بزدل آدمی سے مشورہ نہیں لیا کرو, لالچی آدمی سے مشورہ نہ لیا کرو. ہماری احادیث بتاتی ہے مشورہ جن لوگوں سے لینا ہے ان کی صفات بیان فرماتا ہے. فرماتے ہیں ایماندار آدمی سے مشورہ لو تاکہ وہ خیانت نہ کرے, عاقل آدمی سے مشورہ لو تاکہ وہ غلطی نہ کرے, عالم علم رکھنے والا اور ماہرین سے مشورہ لیا کرو تاکہ تمہیں بہترین مشورہ دے سکے, اور آپ کے خیرخواہ آدمی سے مشورہ کرو, دشمن سے مشورہ نہ لیا کرو, پختہ آدمیوں سے مشورہ لیا کرو, دل سوز آدمیوں سے مشورہ لیا کرو. تو شریعت نے جن لوگوں سے مشورہ لینا ہے ان کی نشاندہی کی. یہ عرض کروں عورتوں سے مشورہ لینا حرام نہیں ہے, لیکن ایک رہنمائی کی ہے. یہاں پر بھی ان حدیث میں رہنمائی کی ہے, کمزور ایمان والوں سے مشورہ نہ لیا کرو, کمزور عقل کے مالک لوگوں سے مشورہ نہیں لیا کرو, علم اور مہارت سے خالی لوگوں سے مشورہ نہ لیا کرو, جو خیرخواہ نہیں ان سے مشورہ نہ لیا کرو, جو پختہ نہیں ان سے مشورہ نہ لیا کرو, جو دلسوز نہیں ان سے مشورہ نہ لیا کرو. تو آپ ان شرائط کو دیکھ کر اور جن لوگوں سے مشورہ لینے سے منع کیا, کنجوس بزدل اور لالچی, ان کو سامنے رکھے, پتہ چلتا ہے کہ فرض کی عورتوں کے پاس علم کم ہے, ان کے پاس مرد کی طرح جرأت زیادہ نہیں ہے, اسی وجہ سے، عرض کے ماحول کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے عورتوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے. اگر ایک عورت سمجھدار ہو، عاقل ہو، علم رکھنے والی ہو اور دیندار ہو تو اس عورت سے مشورہ لینا صحیح ہے. عورت ہونے کی وجہ سے وہ منع نہیں ہے، اصل میں ایک رہنمائی ہے. اسی لیے جناب امام حسین، مولا امام حسین جناب زینب سے مشورہ لیتے تھے، مولا امیر المومنین جناب زہرا سے مشورہ لیتے تھے، اور پیغمبر خدا جناب خدیجہ سے مشورہ لیتے تھے، جناب زہرا سے مشورہ لیتے تھے. تو عورت ہونے کی وجہ سے یہ منع نہیں ہے. خود ماہرین بھی یہی کہتے ہیں، عورتیں جذبات کے تابع ہوتی ہیں، اسی لیے مشورہ دینے میں ان میں وہ کمزوری ہے. تو ماہرین نفسیات کہتے کہ عورتوں میں یہ مسائل ہوتا ہے، عورت بیک وقت ایک مسئلے کے تمام پہلوؤں پر نظر نہیں رکھ سکتی ہے، مرد مسئلے کے ایک مسئلے کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھ سکتا ہے. اس لیے مرد بہتر ترجمہ مشورہ دے سکتا ہے، بہتر اقدام کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں میں جذبات عقل مندی سے بیشتر ہے، اس لیے مشورے میں اس کا ایک مشکلہ ہے. اور لیکن اگر عورت میں شرائط ہو، عاقل سمجھدار با ایمان پختہ عورت ہو تو مشورہ لے. پیغمبر فرماتے ہیں اعتمر النساء فی بناتہن، بیٹیوں کے مسئلے میں عورتوں سے مشورہ لیا کرو، کیونکہ بیٹیوں کے مسائل سے مسائل میں عورت کے علم زیادہ ہے تم سے. پیغمبر فرماتے ہیں بیٹیوں کے مسئلے میں عورتوں سے مشورہ لیا کرو. اسی سمجھ میں آتا ہے فلسفہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے معلومات زیادہ، بس جہاں عورتوں کے معلومات زیادہ ہے وہاں پر ان سے مشورہ لینا ہے. اسی طرح سے قرآن فرماتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بچے کو دودھ سے روکنے کے لیے فرماتے ہیں اگر شوہر اور بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ بچے کو دودھ سے روکے، اگر دونوں راضی ہو اور دونوں مشورہ کر کے روکنا چاہے تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. قرآن بھی یہاں فرماتا ہے کہ بچے کو دودھ سے روکنے کے لیے اپنی بیوی سے مشورہ لے لو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت سے مشورہ اگر مطلوب نہیں ہے، اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ عورت میں مشورہ دینے والوں کی شرائط موجود نہیں ہے. اگر زمانہ ترقی کرے، عورت کے علم، معرفت، شعور اور پختگی، تجربہ زیادہ آ جائے تو یہ عورت بالکل مشورے کے لائق ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومتوں میں عورتیں اسمبلی میں آتی ہے اور مشورہ ان سے لیا جاتا ہے. اور ایک مسئلہ یہی ہے کہ عورتوں کے حوالے سے اور ایک روایت مولا امیر المؤمنین کلمات حکمت میں بیان فرماتے ہیں خیار خصال النساء شرار خصال الرجال. عورتوں کے چار صفت ایسی ہے کہ عورتوں کی بدترین صفت مانی جاتی ہے، عورتوں کے بہترین صفت مانی جاتی ہے مردوں کے بدترین صفت. ایک الزہو تکبر، دوسرا بزدلی، تیسری کنجوسی. یہ تین صفت ایسی تین صفت ہے کہ عورتوں کے لیے بہت اچھی صفتیں ہیں، مردوں کے لیے بری صفتیں ہیں. آپ خود دیکھتے ہیں تین صفت اخلاق میں، علم اخلاق میں جائیں گے بہت بری صفتیں ہیں، مرد ہو یا عورت ہو. لیکن مولا کی اس حدیث میں، متعدد احادیث میں، مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مضموم ہے، چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو، لیکن مولا اس حدیث میں فرماتے ہیں یہ تین صفت عورت کے لیے بہتر ہے، مرد کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کلمات حکمت میں آپ نے فرمایا 234 میں. اس کی وجہ بھی یہی نہیں ہے کہ اگر بزدل ہو پسندیدہ نہیں ہے. دین نے اس عورت کی تعریف کی ہے جو زیادہ قوی ہو، زیادہ شجاع ہو. دین نے اس عورت کی تعریف کی ہے جو کنجوس نہ ہو، کنجوس ہو تو اپنا حقوق شرعی نہیں دے گی. دین نے اس عورت کی تعریف کی ہے جس میں تواضع ہو. تو یہاں پر مولا کیوں فرماتے ہیں کہ بزدلی اچھی چیز ہے اور تکبر عورت کے لیے بری چیز ہے، اور تکبر اچھی چیز ہے عورت کے لیے، بزدلی اچھی چیز ہے، کنجوسی اچھی چیز ہے. اصل میں مراد یہ ہے کہ صفت اخلاقیات اندرونی صفات ہے. یہاں پر مراد اندر ہونا نہیں ہے، یعنی اس کا عملاً اظہار کرے. جس طرح سے حدیث میں فرماتا ہے التکبر مع المتکبر عبادہ، تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے. تکبر بری چیز ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ آپ عملاً تکبر کا مظاہرہ کریں. اگر وہ تکبر کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ عملاً تکبر کا مظاہرہ کریں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا. اسی طرح سے عورتوں کو حکم ہے کہ آپ تکبر کریں اجنبیوں کے پاس، تاکہ اجنبی لالچ نہ کرے اس عورت پر قبضہ کرنے کا، اس عورت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا. بس یہاں پر ایک تکبر روحانی مسئلہ ہے، اندرونی، اس حوالے سے اجازت نہیں ہے عورت تکبر کرے. لیکن اجنبی کے ساتھ پیش آنے میں عورت کو حکم ہے کہ تکبر کے ساتھ پیش آ جائے. مولا یہی فرماتے ہیں کہ اگر عورت متکبر ہو اجنبی کو موقع نہیں دے گا کہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے. اسی لیے عورت اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے شوہر کی نسبت میں تواضع پسندیدہ ہے, اجنبی کی نسبت میں تکبر. پس عملاً تکبر مراد ہے, قلباً مراد نہیں ہے. چنانچہ اسلام میں ہے کہ حتی میدان جہاد میں کفار کے مقابل میں تکبر کرو. عمرۃ القضاء میں جب پیغمبر گئے, مکہ والے سب کافر تھے, تو پیغمبر نے اپنے اصحاب سے فرمایا طواف کے وقت تکبر کے ساتھ طواف کرو, جبکہ عبادت میں خضوع ہونا چاہیے. اصل وجہ یہی کہ عملاً میدان عمل میں تکبر کرنا, ظاہراً تکبر کرنا تاکہ دشمن کو شکست دے. دوسرا بزدلی کے بعد, بزدلی میں بزدلی کا مطلب ہی نہیں کہ عورت کے پاس شجاعت نہ ہو. زینب کی, جناب زینب کی ہم تعریف کرتے, جناب سیدہ کی ہم تعریف کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ عورت صرف اپنی عفت کے لحاظ سے بزدل ہو. چنانچہ مولا اسی حدیث میں فرماتے ہیں اگر یہ عورت اگر بزدل ہو تو کوئی اغیار کے لالچ میں نہیں آئے گی, اغیار جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. بس یہاں پر عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے بزدل ہونا مطلوب ہے, یعنی اپنی پاک دامنی کے لحاظ سے عورت کو ڈرنا چاہیے. مرد عورت کے پاک دامنی پر حملہ کر سکتا ہے, عورت مرد کے پاک دامنی پر حملہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے عورت مرد کو پکڑ کر کچھ نہیں کر سکتی ہے, لیکن مرد عورتوں کو پکڑ کر ناجائز کام کر سکتا ہے. اسی لیے کیونکہ عورت کی عفت مرد کی طرف سے خطرے میں ہے, عورت سے کہا گیا ہے کہ تم ڈرتے رہو اپنے عفت پر اور احتیاط کے ساتھ رہو تاکہ مرد ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. یہ ایک نقطہ ہے. اور ورنہ شجاعت کے لحاظ سے عورت کی شجاعت مطلوب ہے, بس مقام عمل مراد ہے. اسی طرح سے کنجوسی کے لحاظ سے, عورت کے پاس یا اپنا مال, اپنا اور شوہر دونوں کا مال ہے یا صرف شوہر کا مال ہے, اگر یہ عورت دوسروں کو دے دے تو مال مشترک دے رہی ہے تو ناجائز کام ہے. تو کہتا ہے کہ عورت اس مال کی نسبت میں کنجوس ہونا چاہیے, یعنی مشترک مال یا اپنے شوہر کے مال دوسروں کو نہ دے. جس طرح سے مولا امیر المومنین ایک چراغ کو بھی بجایا, بیت المال کے چراغ جل رہا تھا, جب کچھ لوگ مشورے کے لیے آیا آپ نے چراغ کو بجایا, فرمایا یہ بیت المال کا چراغ ہے. تو یہاں پر بھی عورت سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے مال میں سخاوت نہ کرو. بس یہاں کنجوسی سے مراد وہ بری صفت مراد نہیں, یعنی عملاً کنجوسی کا مظاہرہ کرو اور شوہر کے مال کو خامخواہ خرچ نہ کرو. ورنہ کیا ہے, آپ سخاوت جناب سیدہ کو دیکھیے کس طرح سے سخاوت کرتی تھی خدا کے راہ میں, اور یہ پسندیدہ صفت ہے جناب سیدہ, اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں, صدوق عمالی صدوق میں یہ روایت آئی ہے, عقول النساء فی جمالہن و جمال الرجال فی عقولہن, عورتوں کے عقل ان کے حسن میں ہے اور مردوں کے حسن ان کے عقل میں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے پاس جمال ہے, حسن ہے, عقل نہیں ہے, مردوں کے پاس عقل ہے جمال نہیں. یہ معنی کرتے ہیں کچھ لوگ, لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ عام حالات میں عورتوں کو پورا توجہ اپنے حسن کی طرف ہے, اپنے بناؤ سنگار کی طرف ہے, اپنی زینت کی طرف ہے, مردوں کا توجہ اپنی عقل, اپنی سوچ, اپنے تفکر کی طرف ہے. بس عورت کا توجہ کس کی طرف ہے, اپنی جمال کی طرف, مرد کا توجہ اپنی عقل کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے اندر اگر حسن و جمال ہو, سمجھتی میں بہت عظیم ہستی ہوں, بہت عظیم عورت ہوں, اگر حسن نہ ہو اپنے کو حقیر سمجھتی ہے. بس عورت کے پاس معیار انسانیت اپنا حسن ہے. میں دیندار عورتوں کی بات نہیں کروں, عام طور پر معاشرے میں عورتیں اگر حسن نہ ہو اپنے کو بالکل ناقص سمجھتی ہے, اگر حسن ہو تو اپنے کو ملکہ جہاں سمجھتی ہے. تو ان کے پاس معیار حسن ہے, کمالات عقلی نہیں ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے, اس لیے کچھ عورتیں اگر حسن نہ ہو شکست کے احساس کرتے ہیں. احادیث میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس فقر ہو, کوئی فقیر ہو, فقر کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے, عقل بے اثر ہو جاتی ہے, انسان کے دل میں سب کی دشمنی آتی ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت. کیوں؟ فقر کی وجہ سے. اسی طرح سے عورت کا یہی حالت ہوتا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عورت کا پورا توجہ حسن کی طرف ہے, مرد کا پورا توجہ عقل کی طرف ہے. دوسرے لوگ بھی عورت کے حسن کی طرف نظر کرتے ہیں, جب عورت کو انتخاب کرتے ہیں اس کو حسن کو دیکھتے ہیں, مرد کو جب انتخاب کرتے ہیں اس کے عقل کو دیکھتے ہیں. عورت مرد کے عقل کو دیکھ کر، اس کے مدیریت کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. مرد عورت کے حسن کو دیکھ کر اس کی خواستگاری، اس کی منگنی کرتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ یعنی عورت میں لوگوں کا مد، خود عورت کا مد نظر، اس کے خواستگاری کرنے والے کا مد نظر حسن ہے، مرد میں خود مرد کا مد نظر اور خواستگاری کرنے والوں کا مد نظر اس کے عقل ہے. البتہ یہ 100% نہیں ہے، نسبی طور پر، یعنی 10% اس میں زیادہ ہے، 10% اس میں کم تر ہے. 100% مراد ان تمام مقامات میں نہیں، زیادہ تر غالباً مرد میں عقلانیت مد نظر ہے، عورت میں غالباً حسن مد نظر ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.